بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آج کی نشست میں التوسل کے موضوع پر ایک غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. غلط فہمی یہ ہے کہ ایک روایت ہے جسے امام ابن ابی شیبہ نے اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے ایک روایت بیان فرمائی ہے. یہ روایت معروف ہے، مالک الدار کی روایت اور بعض کے نزدیک عتبی کی روایت. روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر دیکھتے اس روایت میں کیا غلط فہمی تھی اس کا اظہار کرتے ہیں. روایت یہ ہے کہ امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار. حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن مالک الدار قال، أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. امام ابو بکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ سند بیان کرتے ہیں ابو معاویہ سے، حدثنا ابو معاویہ، ابو معاویہ عن الاعمش، الاعمش عن ابی صالح، ابی صالح عن مالک الدار، مالک الدار فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر خطر عنہ کے زمانے میں لوگوں کو شدید قحط کا سامنا کرنا پڑا، تو ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف آیا اور اس شخص نے یہ کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، استسق اللہ لامتک، اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرو، فانہم قد ہلکوا، تمہاری امت ہلاک ہونے والی ہے. فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شخص کے خواب لے آئے. فقال، ائت عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خواب میں فرماتے ہیں، ائت عمر فاقرئه السلام، عمر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اسے سلام کہو. واخبره انکم مسقونا، یہ خبر دو عمر کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بارش سے نوازے گا. وقل له علیک الکیس الکیس، اور یہ اسے جا کے کہو کہ الکیس الکیس یعنی عقل مندی اور دانشوری سے کام لو. فات الرجل عمر رضی اللہ عنہ، بس اس شخص نے، وہ شخص جو ہے سمن خطاب کے پاس چلا گیا. فاخبارا ہو، یہ خبر سنائی سمن عمر کو. فبکا عمر، سمن عمر رونے لگے. ثم قال، یا رب ما آل الا ما عجزت عنه، سمن عمر فرماتے ہیں، میرے رب میں وہی کرنا تھا جو میں کر سکتا تھا، وہ جو نہیں کر سکتا جس چیز سے میں عاجز تھا اس پر میری مغفرت فرما. تو اس معنی سے یہ روایت موجود ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے، کیونکہ اسے حافظ ابن حجر نے اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، تو یہ حدیث صحیح ہے، اور اس صحیح حدیث کی بنیاد پر مرنے کے بعد مردوں سے بھی استغاثہ کیا جا سکتا ہے اور ان کو وسیلہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اور بعض صوفیوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو وہابی ہیں یہ صرف صحابہ گستاخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں, یہ اتنی بدعقیدہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام پر بھی کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, کیونکہ مالک الدار کے تعلق سے ابن حجر کتاب الاصابہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ صحابی ہیں, امام ذہبی نے بھی ان کا شمار صحابہ میں کیا ہے. اور جو شخص جس نے خبر دی سیدنا عمر خطاب کو وہ بھی صحابی ہیں, سیدنا عمر خطاب بھی صحابی ہیں, یہ سارے صحابہ ہیں اور انہوں نے اس عمل کی نکیر نہیں کی. سیدنا عمر خطاب کی خاموشی ہی کافی ہے کہ یہ عمل درست ہے. اور وہابی لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی بزرگ سے وسیلہ حاصل کرنا جو ہے وہ شرک ہے. تو وہابی جو ہے وہ شرک اور کفر کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں, صرف اپنے مخالفین پر نہیں بلکہ صحابہ کرام پر بھی. اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے, نعوذ باللہ من الخذلان, ہم نے اور ہمارے علماء نے کبھی بھی یہ جرات نہیں کی کہ وہ صحابہ کرام جیسے عظیم لوگوں پر کوئی ایسی تہمت لگائیں. ہمارا منحج بالکل واضح ہے, صحابہ کرام کی اتباع کرنا ہمارے نزدیک فرض ہے. منحج صحابہ اور صحابہ کے راستے کو اپنانا فرض ہے, ان کی طرف نسبت کرنا جائز ہے. کوئی شخص یہ کہے میں سلفی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن منحج صحابہ کی اتباع جو ہے وہ واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان لوگوں کے راستے کو کی اتباع کرو جو میری طرف انابت کرتے ہیں, رجوع کرتے ہیں. اور ہم میرے علم کے مطابق پوری امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی بہترین لوگ آئے ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جیسے کہ صحابہ نے کیا ہے, اس دنیا میں شاید کوئی دوسرا مسلمان نہیں کر سکتا. تو صحابہ کرام کے حق ہم جانتے ہیں, ہمیں آپ نے وہاں سمجھائے صحابہ کرام کے کیا حقوق ہیں, صحابہ کرام سے کیسے محبت کی جاتی ہے, ان کی اتباع کیسے کی جاتی ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے منہج کی بنیاد ہی صحابہ کرام کی اتباع ہے, اور ہماری دعوت جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے تھے. جب صحابہ کرام نے عرض کی یہ فرقہ کون سا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علامہ انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علامہ انا علیہ کا معنی ہے قرآن اور سنت, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور سنت پر تھے, وحی پر تھے, اور وحی ہے قرآن اور صحیح حدیث. اور وہ اصحابی جو ہے یہ ایک اہم قید ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا لازمی ہے. جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن صرف ایک ہی گروہ جو جنت میں جائے گا, اور وہ گروہ بالکل واضح ہے, اس کی نشانیاں ہیں. سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ایسا گروہ ہے جو قرآن اور سنت کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. علامہ البانی کے قول معروف ہے الحمدللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روایت کے متعلق علماء کیا فرماتے ہیں, اس یہ روایت کیا ہے اور اس سے کوئی مالک دار کون ہے, اس شخص کی کیا حقیقت ہے, اور جن علماء نے تذکیہ کیا ہے, جن ان کو ان کی توفیق کی ہے, جن علماء نے جرح کی ہے, اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. پہلے نمبر پہ من ہو مالک الدار, مالک الدار کون ہے؟ مالک الدار جو ہے ان کا نام ہے مالک بن عیاض رحمہ اللہ, مولا عمر خطاب رضی اللہ عنہ, سر عمر خطاب کے آزاد شدہ غلام ہیں, مولا ہیں. اور حقیقتا اس شخص کے تعلق سے جو اقوال موجود ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں. پھر حق قول یہ ہے کہ صحابی ہے, اور یہ قول جو ہے متقدمین میں سے کسی کا نہیں ہے, متأخرین میں سے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاصابۃ فی تمیز الصحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے, اور امام ذہبی نے اپنی کتاب تجرید اسماء الصحابہ میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ کیونکہ ان دونوں اماموں نے ان کا ذکر صحابہ میں کیا ہے تو یہ صحابی ہے. دوسرا قول جو ہے صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے, اور یہ قول جو ہے یہ اکثر محدثین کا ہے, متقدمین میں سے اور متأخرین میں سے, جیسا کہ امام ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں تابعی ہیں جنہوں کو توفیق کی ہے, امام ابن حبان نے ان کو فقہ کہا ہے, اور فقہ جب کہا تو ظاہر صحابی نہیں, صحابی کو فقہ تو نہیں کہا جاتا نا, صحابی تو ویسے فقہ ہیں, ان کو تو کسی دوائی کی ضرورت ہی نہیں. تو ابن حبان اکیلے شخص ان کی توفیق ہے, بتا دوں جیسا آگے بیان کروں گا میں, ابن حبان اکیلے ان توفیق کی ہے یہ فقہ ہے. اور امام بخاری نے امام ابن ابی حاتم نے سکوت اختیار کیا ہے, اور قاعدہ یہ ہے کہ جب امام بخاری سکوت اختیار کرے اور امام ابن ابی حاتم سکوت اختیار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ثقہ نہیں. امام ابن حاتم نے خود یہ فرمایا ہے جرح التعدیل میں کہ جب میں کسی کا ذکر کروں اور اس کے بعد اس کے میں خاموشی اختیار کروں تو معلوم ہو جائے میرے نزدیک ثقہ نہیں ہے. اس کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ سننے والے خود تحقیق کریں اور وہ دیکھیں ان کا نزدیک کیسا ہے, یعنی ان کے نزدیک مجہول الحال ہے, جانتے تو ہے کون ہے لیکن مجہول الحال ہے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں مالک الدار کی کوئی روایت نہیں, ایک روایت بھی نہیں, بلکہ سیاست میں بھی نہیں ہے. امام حنبل نے بھی مسلم کی روایت نہیں, امام مالک نے موقع روایت نہیں, امام دارمی نے بھی سنن میں مالک الدار کی روایت بھی نہیں ہے. دیکھا عجب بات ہے, یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک مجہول الحال ہے. تو پہلا قول صحابی ہے, دوسرا قول تابعی ہیں, ثقہ ہیں, ثقہ ہیں, یہ اور ابن حبان نے کہا کہ تابع اور ثقہ ہے, بتا دوں گا آپ کو. ان کے علاوہ جس نے بھی توفیق کی ہے انہوں وضاحت کے ساتھ ثقہ نہیں کہا. ابن حبان کا طریقہ معروف ہے کہ مجاہیل کی توفیق ابن حبان کرتے ہیں اور ان کا قول مرجوع ہے, راجح نہیں ہے, محدثین نے اس کی نکیر کی ہے. یہ سب جانتے ہیں جو ہے حدیث سے واقف ہیں وہ جانتا ہے کہ ابن حبان کی توفیق مجاہیل کی معروف ہے, ان کا اپنا قاعدہ ہے. وہ تیسرا جو قول ان کے تعلق سے کہ مجہول الحال ہے, صحابی دور کی بات ہے, تابعی تو ہے لیکن مجہول الحال ہے. وہ مجہول الحال کا معنی یہ ہے کہ ہم اس شخص کو تو جانتے ہیں یہ شخص کون ہے, لیکن یہ نہیں جانتے یہ ثقہ ہے یا نہیں. حدیث کے اعتبار سے ثقہ ہے, یہ نہیں جانتے اس شخص کے تعلق سے. اور یہ قول جو ہے جیسے میں نے بھی عرض کیا ہے, یہ قول امام بخاری کا ہے, امام ابن ابی حاتم الرازی کا ہے, اور یہ قول علامہ الوانی کا بھی ہے, دور حاضر میں ایک مجہول الحال ہے. اور بھی علم میں مختصر بیان کر رہا ہوں, اور بھی علماء کے ایسے اقوال ہیں. اچھا, اگر مجہول الحال ہے جو قول راجح ہے تو پھر صحابہ میں ان کو شمار کیوں کیا گیا؟ پہلی بات, امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابۃ فی تمیز الصحابہ میں ان کا ذکر تو کیا لیکن یہ نہیں فرمایا صحابی ہے, یہ بعضوں غلط فہمی ہوئی. اور جو صوفی یہ کہتے ہیں وہ جا کے کتاب خود کھول کے پڑھ لیں, امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر تو کیا اس کتاب میں لیکن تیسری قسم کے لوگوں نے ان کا ذکر کیا, ان کو شمار کیا ہے جن کا نام المخضرمین. المخضرمین صحابی نہیں ہوتے, مخضرمین وہ لوگ ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امام تو لے کے آئے تھے لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہے, انہیں مخضرمین کہتے ہیں, اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ان کی ثابت نہیں مالک الدار کی. تو انہوں نے مخضرمین ان کا ذکر کیا ہے نہ کہ صحابہ میں. اور امام ذہبی نے ان کا ذکر کیا ہے, یہ امام ذہبی کی اپنی رائے, سبحان اللہ, امام ذہبی کی اپنی رائے کہ یہ صحابہ میں سے ہوں گے, کیونکہ جنہوں نے ان کی تعدیل کی ہے انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ امام کہ انہوں نے سید بکر صدیق عمر خطاب سے روایت کی ہے, تو ان کو یہ خدشہ ہو جیسے بکر صدیق سے انہوں نے روایت لی ہے, اور سید بکر صدیق سے ملاقات ہو, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت اس کی وفات میں بہت کم عرصہ ہوا, تو بھی یہ خدشہ ہوئی, غلط فہمی ہوئی. اور امام ذہبی اکیلے ہیں, اور جو کہ ہمارے ذکر کے متقدمین میں سے ان کا قول بالکل راجح ہے, قوی قول ہے ان کا, کہ امام ابن سعد طبقات میں یا امام ابن حبان نے دوسرے جو ہیں جنہیں کہتے ہیں, امام بخاری, کسی نے کہا کہ صحابی ہیں, امام ذہبی کو یہاں پہ غلط فہمی ہوئی ہے. کہتے ہیں مالک الدار کے تعلق سے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بیت المال کو مقرر کیا, اس لیے ان کو مالک الدار کہا جاتا ہے. تو کیا یہ کافی نہیں کہ فقہ ہے؟ اس کا جواب دیتا نہیں, کافی نہیں ہے. یاد رکھے فقہ کا معنی دو معنی, فقہ کے ایک عام معنی ہے, فقہ کا معنی ہے قابل اعتبار, یہ شخص قابل اعتبار ہے, فقہ شخص ہے. اور دوسرا مفہوم ہے خاص مفہوم محدثین کے نزدیک, فقہ کا مطلب ہے العدل التام الضبط. عام مفہوم فقہ کا معنی ہے میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں, آپ میرے قابل اعتبار, یعنی انا اثق فیک, آپ فقہ ہیں میرے نزدیک. عام عرف میں جب آپ کسی کو وکیل بناتے تو ظاہر ہے اس پر اعتبار کر دو, اپنے وکیل بناتے ہیں, اسے تو تھوڑی بناتے بغیر بھروسے کے. تو بھروسے اور اعتماد کے مفہوم میں آتا ہے یہ فقہ. جو ہے جو دوسرا مفہوم محدثین کا ہے, اور ہم بات حدیث کی یہاں پہ روایت کی کر رہے ہیں, تو یہ معنی متعین ہے کہ فقہ کا معنی ہے العدل التام الضبط. اچھا جو عدل ہے یہ وہی فقہ ہے جو عام معروف جو عام عرف میں ہے. تو عدل تھا تو سید عمر بن خطاب نے سید عثمان رضی اللہ عنہ کو بیت المال مقرر کیا, یعنی قابل اعتبار شخص, متقی پرہیزگار تھا, عدل تھا. لیکن کیا ان کا حافظہ بھی چوٹی کا تھا؟ تو تام وقت تھے, کسی نے آج تک نہیں یہ کہا, اور کسی کتاب میں نہیں ملے گا بتا دوں میں آپ کو. عدل تو تھا, ٹھیک ہے عدل تھا, فقہ تھا, ہم یہ مانتے ہیں. لیکن حدیث کے اعتبار سے بھی فقہ تھا نہیں, کیونکہ حدیث کے اعتبار سے فقہ کہنا اور ہے. صرف ابن حبان نے یہ فرمایا کہ فقہ ہے, کیونکہ ان کو اپنا جو قاعدہ ہے اس کے بنیاد پر, اور جو قاعدہ ان کا ہے بجہیر کی توفیق پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کیسے ہم مانیں, استاد بھی فقہ ہے, شاگرد بھی فقہ ہے, تو خود فقہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ مجبور راوی ہے نا, اس کا جو شاگرد ہے وہ فقہ ہے, ٹھیک ہے, اس کا استاد بھی فقہ, دونوں کو جانتے ہیں, تو بیچ والے مجبور کو کیسے نہیں جانتے ہم؟ یہ اپنی سوچ ہے, محدثین نے کہا نہیں, یہ کون سی بات ہے؟ امام بخاری نے تو فقات کے آپس اگر ملاقات ثابت نہیں ہے بھی فقہ مجبور نہیں ہے تب بھی روایت کو نہیں لیا, تو آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ اگر استاد شاگرد دونوں جو ہیں وہ فقات ہیں تو مجبور ہے تو یہ بھی فقہ ہے؟ ان کی اپنی سوچ ہے, اور محدثین نے اس کی نفی کی ہے, مخالفت کی. کیا ملاقات کا امام بخاری کا کہ ہاں ضروری ہے کہ ملاقات ضروری ہے. امام مسلم فرماتے ہیں کہ معاشرہ کافی ہے کہ ہم اثر ہوں, لیکن امام بخاری ملاقات ضروری ہے, اس کے ثبوت نہیں تو روایت کو نہیں لیا. برحال یاد رکھیں عدل ہے, لیکن تام الضبط بھی ایک شرط ہے. صحیح حدیث کی پانچ شرطیں یاد ہیں, پہلی شرط العدالہ, دوسری شرط تمام الضبط, تیسری شرط اتصال السند, چوتھی شرط ہے عدم الشذوذ, پانچویں شرط ہے عدم العلہ. اور اس روایت میں یہ پانچ اکثر شرطیں موجود نہیں ہیں جیسے ابھی میں بیان کروں گا. اچھا یہ تو تھا مالک الدار کے تعلق سے. اب آتے ہیں اس روایت کے تعلق سے بات کرتے ہیں. یہ جو روایت ہے اس کی سند بھی صحیح نہیں, اور اس کے متن میں بھی نکارت ہے. اچھا سند کو دیکھتے ہیں, سند پھر سے میں پڑھتا ہوں. سند یہ ہے قال امام ابوبکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح. یہاں پر رکتے ہیں, الاعمش مدلس ہے, مدلس اگر عن سے روایت کرے روایت ضعیف ہے, یہ روایت یعنی سند کی شروع میں آ کے رک جائے تو روایت ضعیف ہے. اچھا جب تک سماعت تصریح نہیں کرتے, یعنی مدلس حدثنا یا اخبارانہ کے لفظ نہیں بیان کرتا, عن سے یا من سے روایت کرتا ہے, تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی. نمبر دو, مالک الدار, مالک الدار سے پہلے ابو صالح, میں ترتیب سے آتا ہوں, اعمش ہے, عن الاعمش عن ابی صالح. ابی صالح جو ہے, ابی صالح السمان کا ذکوان السمان ہے, یہ شخص کو فقہ ہے, لیکن انہوں نے مالک الدار سے سنا ہے, اس کا ثبوت نہیں ملا. امام خلیلی فرماتے ہیں یقال ان صالح السنن سمع من مالک الدار هذا الحديث والباقون ارسلوه. یہ کہا جاتا ہے, دیکھیں جب کوئی محدث کہتے کہا جاتا ہے یعنی یہ ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے, اس میں کوئی ضعف ہے. یقال اسے کہتے صیغۃ التمریض. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ ابی صالح جو ہے, ابی صالح السمان جو ہے, مالک الدار سے اس روایت کو سنا ہے اور باقیوں نے اسے ان کے علاوہ بیان کیا ہے, یعنی سماع ثابت نہیں ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابی صالح نے مالک الدار سے یہ اس روایت کو سنا ہے, یہ ثابت نہیں ہے. اگرچہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے جیسے کہ بعض محدثین نے کہا ہے, لیکن جب اختلاف آ جاتا ہے کسی کی راوی پر کہ سماع ثابت ہے یا نہیں, تو پھر روایت بھی اسی کے اعتبار سے تولی جاتی ہے. نمبر تین, مالک الدار کے متعلق ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ مجہول الحال ہے یا قول راجح ہے, اور اس لیے امام بخاری بن ابی حاتم رحمہ اللہ سکوت اختیار کیا. امام ابن ابی حاتم جرح التعدیم فرماتے ہیں ما سکت عنہ فلا اعرفه, جس کے متعلق میں سکوت اختیار کروں تو اسے جانتا نہیں ہوں, یعنی اس کی حالت نہیں جانتا میں. چوتھے نمبر پہ مالک الدار کے بعد جس شخص نے خواب دیکھا اور جو شخص قبر کے پاس گیا, جو اصل مسئلہ ہے اس حدیث کا, اس روایت کا جو اصل مسئلہ ہے, تو وہ شخص آیا اور وہ شخص جو ہے وہ شخص آیا اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف گیا وہاں پہ اور استغاثہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ شخص کون ہے؟ مجہول ہے, یہ بھی مجہول ہے. اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے, ان کا نام ہے بلال بن حارث رضی اللہ عنہ, صحابی. اچھا یہ کسی نے کہا کہ یہ صحابی ہے بلال بن حارث؟ یہ شخص اس کا نام ہے سید بن عمر الضبی. سید بن عمر جو ہے یہ خود ضعیف منکر الحدیث, زندیق اس کے بارے میں کہا گیا. تو زندیق شخص کی بات کیوں مانیں گے؟ عجب سی بات ہے. قال ابن ابی حاتم, ابن ابی حاتم فرماتے ہیں سید متهم بالزندق وحدیث منکر. ابن حاتم فرماتے ہیں کہ سیف جو ہے یہ متہم بالزندق, سے بڑا زندیق کہا گیا, تو مطلب یہ زندقہ کی یعنی بے دین ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور اس کی حدیث منکر, منکر حدیث روایت کرتا رہتا ہے, تو اس کی کیسی بات مان لے کہ صحابی ہے؟ شخص مجہول ہے, ہم کیسے مان لیں ایک زندگی شخص کے, اس کی بات مان لیں ہم؟ نمبر پانچ, اگر اس روایت کو ہم صحیح بھی مان لیں, ٹھیک ہے سند ٹھیک, لیکن یہ جو روایت ہے اگرچہ اس میں ہم یہ مان لیں سارے ثقات ہیں اور مجہور اس میں کوئی بھی نہیں ہے اور سن متصل سب ٹھیک ہے, لیکن یہ روایت جو ہے دوسری روایت سے ٹکراتی ہے, جو روایت اس سند سے زیادہ ثقات میں روایت کیا ہے وہ زیادہ معروف اور مشہور ہے. کون سی روایت؟ سید بخاری میں سیدنا عمر و خطاب کی زبان جب تحت آیا تو انہوں نے سیدنا عباس کو بلایا اور انہوں نے ان سے دعا کی گزارش کی, تو صحابہ کرام اس پہ اجماع منعقد ہوا کہ ایک زندہ شخص کو بلا کر آپ اسے دعا کروا سکتے ہیں, ورنہ صحابہ کرام اس وقت قبر کے قریب تھے. ایک مجہول شخص کے متعلق یہ کہا جائے کوئی شخص آیا تھا قبر کے پاس تو صحابہ کرام خود کیوں نہیں گئے؟ سید عمر خود کیوں نہیں گئے؟ سید عمر کو یعنی وہ شخص سید عمر سے زیادہ سمجھدار نکلا, صحابہ کرام زیادہ سمجھدار نکلا, کیونکہ وہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا, سید عمر نہیں کر سکتے تھے کیا؟ کتنی عجب سی بات ہے. وہ یہ قاعدہ یاد ہے محدثین کا, جب کوئی روایت صحیح روایت دوسری صحیح روایت سے ٹکرا جائے اور دونوں جو ہے ہاں آنے سامنے رکھتے ہیں, جو زیادہ قوی روایت ہے اس کو لیا جاتا ہے, جو ضعیف اس کے سامنے, جو کمزور روایت ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جو قوی روایت اسے کہتے ہیں محفوظ اور جو کمزور روایت اسے کہتے ہیں شاذ روایت, تو شاذ روایت ضعیف ہو سکتی ہے. یہ تب اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ سند ٹھیک ہے, اگرچہ سند ضعیف ہے اور کافی مقدار سند کے اندر, تو یہ روایت شاذ ثابت ہوتی ہے. نمبر چھ، یہ روایت متواتر ہے، احاد روایت ہے، اور اشاعر ماتریدیہ کے نزدیک احاد روایت عقیدے کے میں مانی جاتی ہے، قبول کرتے ہیں، دلیل بن سکتی ہے. یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا کوئی فقہی مسئلہ ہے؟ عقیدے کا مسئلہ ہے، استغاثہ کبھی شرک کا معاملہ ہے. تو پھر عجیب سی بات دیکھیں، جو چیز خود نہیں مانتے اپنے عقیدے کے کیسے خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مخالفت میں اتر جب مخالفت میں اتر آتے ہیں تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا. آپ لوگوں کے نزدیک آپ لوگوں کے قواعد ہیں کہ الاحادیث الاحاد لا يستدل بها في مسائل العقیدہ، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے، تو تب بھی آپ کا استدلال جائز نہیں ہے. یہ تب اگر کی روایت صحیح ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں پہلے تو یہ ثابت ہے کہ ضعیف ہے، اب یہ مان بھی لیں کہ صحیح ہے، اس کا جواب یہ ہے، پہلے شاذ ہے، نمبر دو یہ احاد ہے متواتر نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے قواعد کے نزدیک ہی جو احاد روایت ہے وہ عقیدے میں بطور دلیل پیش نہیں کی جاتی، تو آپ کی یہ دلیل ہی غلط ہے. ساتویں نمبر پہ یعنی جو تیسری بات ہے کہ اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو یہ تو ایک خواب ہے، کہ شخص نے خواب میں دیکھا، تو کیا خواب بھی دین بن جاتا ہے؟ خواب سے کوئی حکم شرعی لیا جاتا ہے تو خواب سے کوئی احکام شرعی نہیں لیے جاتے. تو حق بات یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے، اور متقدمین کے علاوہ متاخرین میں سے دور حاضر میں علامہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ یہ روایت ضعیف ہے. لیکن ایک بات رہ جاتی ہے، حافظ ابن حجر نے یہ فرمایا کہ صحیح، انہوں نے کیسے کہا صحیح؟ حافظ ابن حجر جب اس روایت کو بیان کیا تو انہوں نے پوری سند بیان نہیں کی، انہوں نے فرمایا عن ابی صالح عن مالک الدار، یہاں سے آگے چلے، اعمش کا ذکر نہیں کیا، وہ جانتے اعمش عن سے دلیل کرے گی تبھی ضعیف، تو پھر سند بیان نہیں کیا، تو ان کے نزدیک یہ جو ٹکڑا ہے یہ صحیح، انہوں نے سند پہ بات کی، مطلب پہ بات ہی نہیں کی، کیونکہ انہوں نے خود جب اس روایت کو بیان کیا ہے، فتح الباری اس کا ذکر کیا ہے، تو اس روایت کو بطور اعتماد کی دلیل پیش نہیں کیا. یاد رکھیں، ایک ہوتے اعتماد، ایک ہوتے استئناس. اصل عمدہ وہی ہے، سیدنا عمر خطاب و سیدنا عباس کی روایت وہی عمدہ ہے، صحیح بخاری وہی روایت ہے، یہ بطور استئناس کیسے بیان کی ہے اور پوری سند بیان نہیں کی انہوں نے، تو پوری سند بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے، انہوں نے یہ سند اس پر بات کی ہے اور متن کی نکارت، بلکہ انہوں نے جو باب باندھا ہے اس میں استغاثہ توسل کا ذکر ہی نہیں، استسقاء کے تعلق سے بات ہوئی ہے. اچھا، اور آخری میں یہ بات بھی شیخ صالح علی شیخ حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک الدار کے تعلق سے ان کی وفات کسی کو پتہ نہیں کب وفات ہوئی، اور پھر ابھی صالح کا سمع مالک الدار سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ مغنہ جو ہے اس روایت میں، ایک تو احمد کی توجہ شروع چھوڑ دیں، اس مغنہ کی انقطاع ہے، ہو سکتے ہیں انقطاع اور روایت میں کہ ابھی صالح مالک الدار کے بیچ میں کوئی اور شخص ہو، کیونکہ ایک مدت معلوم ہوتی ہے، اس مدت میں آپس میں کی ملاقات ہوئی، ہو سکتا ہے ابھی صالح چھوٹا بچہ ہو جب مالک الدار کی وفات ہوئی ہو، کیونکہ وفات متعین معروف نہیں ہے، تو یہ شبہ بھی موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں، ابھی میں بات کر رہا ہوں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، آئیے دیکھیں علماء نے اس روایت کو کیسے سمجھا ہے، یہ بھی ضروری ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں جلد نمبر 341 میں ایک باب ہے سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحط، امام بخاری نے باب باندھا ہے. اب اس باب کے مقدمے میں فتح الباری میں حافظ ابن حجر یہ بات اس روایت کو لے کے آئے ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو اپنی صحیح میں روایت نہیں کیا. یہ وضاحت بھی کر دو، تاریخ القبیر میں جو روایت امام بخاری کی اس میں اس خواب کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے بعض صوفیوں نے یہاں پہ یعنی ناانصافی کی ہے، یہ فرمایا کہ تاریخ القبیر میں روایت موجود ہے، وہ روایت تاریخ القبیر جا کے دیکھ لیں، وہ صرف آخری ٹکڑا ہے روایت کا، سید عمر کا جو قول ہے آخری، اس شخص قبر کے پاس قبر کا ذکر نہیں ہے اس میں، لیکن انہوں نے یہاں پہ ناانصافی کی ہے. بہرحال تو امام بخاری کے نزدیک اگر مالک الدار فقہ ہوتا تو یہ روایت اپنی صحیح میں بیان کرتے. تاریخ القبیر میں وہاں پہ بیان کیا ہے اور سکوت اختیار کیا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو ہے فقہ نہیں ہے. یاد رکھیں امام بخاری جن کو فقہ سمجھتے ہیں صحیح بخاری میں ان کا ذکر کرتے ہیں، یہ ان کا قاعدہ ہے. اچھا اب دیکھیں حافظ ابن حجر نے کیا سمجھا، جب یہ کہتے کہ صحیح ہے تو انہیں سمجھا کیا صحت میں سے، کیا اردو سے وسیلہ حاصل کرو؟ اگر یہ ہوتا تو کبھی تو ذکر کرتے نا اپنی فتح الباری میں کسی کتاب میں، اور واللہ کہیں پہ نہیں ملے گا حافظ بن حجر سے کہ مرنے کے بعد کسی بزرگ یا نبی یا ولی یا فرشتے یا کسی سے بھی استغاثہ جائز ہے، کہیں نہیں ملے گا. انہوں نے دیکھیں امام بخاری نے بات باندھا ہے کہ سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا قحط، جب کہتا جائے تو لوگ امام سے طلب کریں بارش کی دعا. یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے. اب اس باب کے مقدمے میں حافظ ابن حجر یہ روایت لے کے آئے مالک الدار کی، بعض وہ الفہمی کی بخاری میں صحیح بخاری میں، فتح الباری اور چیز صحیح بخاری اور چیز ہے، فتح الباری صحیح بخاری نہیں، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری ہے. نمبر دو حافظ بن کثیر نے، تو یہاں پہ پتا چلا کہ امام حافظ ابن حجر نے اس روایت کو جب بیان کیا ہے تو صرف اس میں سے ایک مسئلہ لیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام جو ہے لوگ جائیں امام کے پاس انہیں گزارش کریں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو استسقاء کی، شرعاً جائز ہے کہ حرام ہے؟ جائز، اس میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں، شرعی طریقہ ہے. اور یہی مفہوم ہے حافظ ابن حجر نے، اور جو باقی چیزیں ہیں قبر کے پاس جانا پھر خواب دیکھو اس کا ذکر یہی نہیں، اور نہ ہی جو کتاب التعبیر ہوا ہے اس میں اس کا کوئی ذکر ہے. اگر حافظ ابن حجر یہ سمجھتے کہ اس کے بھی کوئی وزن ہے یا کوئی قیمت ہے اس قصے میں اس قول کی یا اس فعل کی، تو ضرور کہیں کہیں بیان کر. جس کے دیکھیں جس شخص کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے تو اس کی زبان پہ اور اس کی کتاب میں کہیں پہ نظر ضرور آتا ہے، تو حافظ ابن حجر یہ عقیدہ ہرگز نہیں. اچھا حافظ ابن کثیر نے بھی فرمایا کہ صحیح ہے. حافظ ابن کثیر بدایہ النہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 104 میں اس وقت کا ذکر کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اس روایت سے پہلے اس کو آخر میں ذکر کیا ہے، اس وجہ سے پہلے کچھ اور روایتیں بیان کی ہیں. جن میں بعض زیادات ہیں، بعض الفاظ ایسے جو اس روایت میں نہیں ہیں، وہ بھی مالک الدار سے، جیسا کہ ایک میں ہے کہ 28-27 کے تعلق سے کسی نے عمر لوگوں سے پوچھا، فقالوا صدق بلال فاستغفر بالله ثم بالمسلمين، کہ اس شخص جس نے خواب دیکھا وہ سچا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کریں اور پھر مسلمانوں سے استغاثہ کریں کہ وہ کچھ اکٹھا کریں سب جمع ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کریں. تو حافظ ابن کثیر نے کیا سمجھا ہے، کس روایت کو آگے کیا ہے؟ دیکھیں جب آپ کچھ سمجھتے ہیں اس روایت کو پہلے بیان کرتے ہیں. اگر حافظ ابن کثیر یہ عقیدہ ہوتا ہے تو مردوں سے بھی استغاثہ لیا جاتا ہے، تو پھر مالک الدار کی یہ روایت جو ہے وہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں، اگرچہ سارے ضعیف ہیں، لیکن وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو اہم بات وہ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ ہے، اس مردے سے استغاثہ نہیں. اسے ترتیب کو دیکھیے کس ترتیب سے بیان کیا. اگر زیادہ مشہور وہ روایت ہے مالک الدار کی، لیکن ایسی روایت لے کے جو زیادہ مشہور نہیں ہے اور ان کو پہلے بیان کیا ہے، جس نے دیکھنے جا کے دیکھ لے، میں نے جلد نمبر اور صفحہ نمبر بتا دیا ہے. تیسری اور دوسری روایت میں جو بھی بیان کی ہے، ففقہوا ولم يفقن عمر، کہ القیس القیس کا کیا معنی ہے؟ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی، عمر کو اس وقت سمجھ نہ آئی. فقالوا انما استبطأت في الاستسقاء فاستسقينا، سیدنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرمایا القیس القیس کہ آپ نے دیر کر دی دعائے استسقاء کرنے، نماز استسقاء پڑھانے میں، تو بس آپ ہمارے لیے دعائے استسقاء کریں، اور یہی معنی ہے کہ عقلمندی سے کام لیں. یعنی ایک راستہ تو میرے پاس موجود ہے تو اب وہ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اگرچہ یہ تہمت سن عمر بن خطاب پر بھی تہمت ہے، یہ جسے میں آگے بیان کروں گا جو نکارت اس کے متن میں ہے. تیسرے نمبر پہ ابن عبد البر اپنی کتاب الاستعاب میں، الاستعاب میں عرفت الاصحاب، جب انہوں نے ترجمہ بیان سے عمر بن خطاب کا، تو انہوں نے مالک الدار کی بھی بعض روایات کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک روایت ہے کہ وقال ائت عمر فمره ان يستسقي، ان يستسقي الناس. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم خالد نے اس شخص سے یہ کہا کہ اس شخص سے یہ فرمایا کہ جاؤ عمر کے پاس جاؤ اور اسے گزارش کرو کہ لوگوں کے لیے دعائے استسقاء کرے. تو جن روایات میں یہ زیادات ہیں، جن علماء نے ان کا ذکر کیا ہے، تو انہوں نے ان روایات کو آگے کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کا ذکر ہے، نہ کہ کسی مردے سے سوال کا ذکر ہے اور کسی مردے سے استغاثے کا ذکر ہے. تیسرے نمبر پہ اب اس روایت کے تعلق سے بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. پہلی بات، سید عمر خطاب نے اس شخص کی نکیر کیوں نہیں کی؟ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، پھر خواب دیکھتا ہے. جب سید عمر کو جا کے یہ خبر پہنچائی تو سید عمر خطاب نے اگر یہ عمل شرک ہوتا تو کیوں منع نہیں کیا؟ ان کو میں سب سے منع فرمانا چاہیے تھا نا، روایت میں تو نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، انہوں نے اس لیے منع نہیں کیا کہ اس شخص نے سید عمر کو خبر ہی نہیں دی کہ میں قبر کے پاس گیا تھا پھر خواب میں دیکھا. قبر کا ذکر اس شخص نے کیا ہی نہیں. سید عمر کو جو خبر دی کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ میں قبر کے پاس گیا تھا اور کوئی لگا آپ کو ملے گی نہیں، اس میں انہوں نے کہا. نمبر دو، پہلی بات تو یہ. دوسری بات، بعض لوگوں نے کہا ہے اس میں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جائز ہے کسی کے لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرے، جو اسے دعا کرے، ان کو وسیلہ بنائے. یہ بالکل بات درست نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے، محققین علماء میں سے کسی نے بھی اس فہم سے اس روایت کو سمجھے نہیں جیسے میں ابھی بیان کیا ہے. نمبر دو، اگر یہ بات درست ہوتی تو بارش فوراً کیوں نہیں آئی؟ بارش کا بھائی جب سنان عمر نے سلام، کیونکہ یہ روایت اس سے جڑی ہوئی روایت ہے، سن عباس کو جب بلایا گھر سے تو یہ اس سے جڑی ہوئی روایت ہے، کوئی الگ نہیں ہے. اس لیے حافظ حجر نے اس کو اس روایت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو بارش کا بھائی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وفات کے وقت سے استغاثہ جائز ہوتا اور فائدہ مند ہوتا، تو اس شخص نے جب استغاثہ کی تو بارش فوراً آنا چاہیے تھی. بارش کا بھائی جب اس شخص نے خبر سے عمر کو، سید عمر نے گھر سے سید عباس کو بلایا، دعا مانگی، پھر بارش ہوئی، تو بارش جو ہے سید عباس کی دعا سے ہوئی، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے سے. تیسرے نمبر پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے مجھے استغاثے کی بارش آ جائے گی، بس بلکہ اسے ایک شرعی راستہ دکھایا. کیا شرعی راستہ ہے؟ کہ ایک زندہ شخص کے پاس جاؤ اور اس سے دعا کرو جا کے استغاثے کی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک طریقہ دکھایا ہے کہ اگر دعا کی بات ہے اور لوگ ہلاک ہونے والے ہیں تو راستہ تمہارے سامنے آسان ہے، جاؤ عمر کے پاس اور انہیں کہو الکیس الکیس، وہ سمجھ جائے گا. سبحان اللہ. نمبر تین، اچھا اس شخص کا فعل جو ہے جو قبر کے پاس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کی اور دعا کی، کیا اس کا عمل صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، صحیح بالکل نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ طریقہ صحیح ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ قبر کے پاس جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں، اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو میرا ایمان ہے سب سے پہلے اس عقیدے کو صحابہ کرام بیان فرماتے، اور صحابہ کرام سے چھپا نہ ہوتا، صحابہ کرام سے بالکل مشہور اور عام ہوتا. یہ کیسے ممکن کہ ایک عقیدے کی بات ہے، صحابہ کرام کے عقیدے جیسے کہ سیف نے کہا کہ یہ صحابی ہے بلال بن حارث اللہ عنہ، وہ ان سے بری ہیں، صحابی کیسے ایسا عمل کر سکتے ہیں؟ اگر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہوتا تو ہم سے چھپاتے ہیں، کہیں پر بھی کوئی ایسی روایت ہمیں ملا نہیں، بلا کسی روایت میں ملا ہے، اور وہ بھی جاء رجل عود نبی کرسے کو کافی وفات کے زمانے کے بعد، سید عمر کے زمانے میں، تاریخ میں پتہ نہیں. سبحان اللہ، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ان سے جا کے مدد مانگی ہے. بہت ساری روایات ہیں، اس کالی بڑھیا کی روایت، اس کو دورے پڑتے تھے، اس نبینا شخص کی روایت، یہ سب جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے تھے ادعو اللہ، یعنی کہتے اے آپ اے رسول اللہ علیہ وسلم مجھے شفا دیجیے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ حق اللہ تعالیٰ کو دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. ادعو اللہ یشفینی، ادعو اللہ. وہ شخص جو عربی گیا تھا مسجد میں، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں، جمعہ خطبے کے دوران، کہ ہم ہلاک ہونے والے ہیں، جانور بھی ہلاک ہونے والے ہیں، تو آپ وسلم دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اس شخص نے کیا کہ ادعو اللہ. سبحان اللہ، صحابہ کرام کو پتہ یہ عقیدہ ہے کہ بارش بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، یہ عقیدہ تھا. ہمیں ایک روایت دکھا دے بھائی، ضعیف روایت دکھا دے کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے ایسی دعا مانگتے جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کبھی بھی ایک مرتبہ کوئی ایسی دعا مانگی آپ کے قبر کے قریب یا دو، یہ ایک پیار کر وسلم ہماری مدد فرما. تو صحابہ کرام کا یہ بالکل عقیدہ نہ تھا. نمبر دو، سید عمر بن الخطاب کا عمل دیکھ لیں آپ، اگر اس شخص کا عمل درست ہوتا تو میرا ایمان ہے سب سے پہلے سید عمر یہ عمل کرتے، نہ کہ وہ مجبور شخص کہ ایک شخص آئے اس نے عمل کیا. وہ سید عمر سے پہلے دوسرے صحابہ بھی تھے وہ کرتے، نہ سید عمر بن الخطاب نے کیا نہ دوسرے صحابہ نے کیا. جب سید عباس کو جو اہل بیت میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، جب ان کو گھر سے بلایا دعا کے لیے، انہوں نے بھی نہیں فرمایا کہ بھائی آپ قبر کے پاس کیوں نہیں جاتے، قبر سے استغاثہ جا کے سب کرتے ہیں. عجب سی بات ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ ایک زندہ انسان سے دعا کی جاتی، بزرگ سے دعا کی جاتی ہے، لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، عجب سی بات ہے. تیسرے نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں سید عمر کا فرمان کیا فرماتے ہیں، ان کن نتوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے، ان کو وسیلہ بناتے، یعنی جب وہ زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سے وفات پا چکے ہیں، اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے دعا کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. یہ عقیدہ ہے، وہ عقیدہ نہیں جو اسے ثابت نہیں. چوتھے نمبر پہ اگر یہ بات ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ سے وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا دوسرے بزرگوں سے وہ استغاثہ لیتے تھے یا اسے دعا کرتے تھے وفات کے بعد، ان کو پکارتے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جا کے عمر کو یہ خبر دو، الکیس الکیس کا فائدہ کیا ہے؟ معاملہ تو ہو گیا بات ہے، بارش مجھ سے طلب کی بارش آ جائے گی، عمر کے پاس بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اجمعین. پانچویں نمبر پہ میں نے ابھی بھی عرض کی تھوڑی دیر پہلے کہ بارش اس وقت تک نہیں جب تک کہ شرعی طریقے سے استغاثہ نہیں کیا گیا، اگر وہ بدعی اور شرک کے طریقے سے استغاثہ جائز ہوتا تو بارش فوراً آتی. چھٹے نمبر پہ جب علماء نے اس روایت کو بیان فرمایا ہے تو اس بندے کے اس عمل کی طرف توجہ نہیں کیا کہ قبر کے پاس جانا پھر خواب دیکھنا، کسی عالم نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا، انہوں نے اس روایت سے صرف وہ لیا جیسے کہ بعض ضعیف حدیث سے استناس کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. ایک چیز یاد رکھیں، ضعیف حدیث کو بیان کرنا جو ہے وہ استناس کے لیے اعتماد کے لیے نہیں، اعتماد کا معنی ہے کہ اگر یہ حدیث ہے تو یہ اس مسئلے یہ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ ہے شرعی اس پر اگر کوئی دلیل پیش کرتے اس کے ثبوت کے لیے، اگر صحیح دلیل ہونی چاہیے، صحیح حدیث قرآن کی آیت ہو یا صحیح حدیث ہے، اگر ضعیف حدیث ہے تو پھر اس مسئلے کی دلیل بنتی نہیں ہے. بعض اوقات بعض علماء کیا کرتے ہیں اس جماعت میں سے، ضعیف حدیث کو بیان تو کرتے ہیں لیکن استئناس کے لیے، استئناس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اصل اعتماد الحدیث موجود ہے، دلیل موجود ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں اس کی تقویت کے لیے، اس میں کچھ اور چیز کی وضاحت کے لیے. تو یہاں پر جنہوں نے بیان کیا ہے استئناس کے لیے، کہ جن کا نام میں لے چکا ہوں، نہ کہ اعتماد بنیاد، نہ کہ اس کو بنیاد بنایا ہے. اور آخر میں صحابہ کرام کا عمل اس کے مخالف ہے، جو یہ عقیدہ ہے سابقہ ان کا عقیدہ بالکل اس کے مخالف ہے کہ مرنے کے بعد مردوں سے استغاثہ نہیں کیا جاتا. تو اسے ثابت ہوا کہ یہ جو دلیل ہے, یہ جو روایت ہے, یہ ثابت نہیں ہے, ضعیف ہے. محققین علماء کے نزدیک اس کی سند میں بھی نکارت ہے, اس کے متن میں بھی نکارت ہے. متن کی نکارت میں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صحابہ کرام کے عمل صحابہ کرام کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. بعضوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ وہ شخص جو ہے جو قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس گیا, شیخ عبدالرحمٰن فقیح فرماتے ہیں یہ نکارت جو ہے جو متن میں وہ یہ ہے کہ قبر کب داخل ہوئی مسجد میں, عملی دور میں, یہ قصہ ہے سیدنا عمر کے زمانے میں, تو وہ شخص کیسے مسجد میں جا کے قبر کی طرف گیا. تو اس میں نکارت بالکل واضح نکارت ہے اور یہ روایت جو ہے بالکل ثابت نہیں ہے. اور آخر میں حافظ بن حجر حافظ ابن کثیر کے تعلق سے کہ انہوں نے کیسے توفیق کی ہے مالک الدار کی, اور انہوں نے کہا کہ صحیح ہے. شیخ صالح علیہ شیخ فرماتے ہیں کہ حافظ بن کثیر مجاہد کبار التابعین کی حدیث کی تصحیح کرتے ہیں. کہتے ہیں کبار التابعین کا اپنا قاعدہ ہے سبحان اللہ, کہ جو کبار التابعین ہیں اگر مجہول ہیں تو روایت صحیح ہے, یہ ان کا اپنا قاعدہ ہے. دیگر محدثین کی مخالفت کی ہے, یہ درست نہیں ہے, چاہے کبار صحابی ہے کہ فقہ ہے. صحابی کے علاوہ کبار التابعین صغار التابعین مجہول ہے تو روایت ضعیف ہے, نہیں پتہ, ہمیں نہیں پتہ کہ کون ہے. تو اگر مجہول ہے تو اس کی روایت صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.